अब मैं अगली बात सुनने के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुताल्लिक हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब दामत बरकातहुम उस्ताद तफसीर व हदीस दारुल उलूम शिकागो और मुफ्ती शरिया बोर्ड से गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने बयान से हम सबको महजूज फरमाएं।
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض وقال الله تبارك وتعالى في مقام اخر إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم دوستو بزرگو آج کی اس مبارک مجلس میں جس عنوان کو لے کر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں وہ عنوان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیروں کی نظر میں یہ عنوان ایسا ہے کہ میں اپنی ذات کی حد تک کہتا ہوں کہ اس پر بولنا کبھی نصیب نہیں ہوا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلو پر مختلف مجالس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بولنے کی توفیق نصیب فرمائی لیکن یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس موضوع پر پہلی مرتبہ میں بول رہا ہوں کیونکہ ہمارے بڑوں نے مشورے سے طے کیا کہ اسی عنوان پر تجھے بولنا ہے تو ان کی توجہ میں چاہوں گا اور آپ حضرات سے بھی میں گزارش کروں گا کہ جو بھی بات کہی جائے کہنے والے کا بھی یہی مقصد ہے اور آپ حضرات کو بھی یہی مقصد سامنے رکھنا چاہیے کہ جس نبی کے کلمے کو پڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالی کی نظر میں ہم اللہ والے بنے ہیں ہم ایمان والے ہیں غیروں نے کس عظمت کے ساتھ کن اوصاف کے ساتھ ان کی خوبیوں کو بیان کیا جب غیر ان کو ان خوبیوں کا حامل اور متحمل سمجھتے ہیں تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم تو ان کے نام لیوا ہیں ہماری نسبت تو اس نبی کے ساتھ لگی ہوئی ہے اللہ پاک اس نبی کے ساتھ لگی ہوئی نسبت کی حقیقت ہم سب کے دلوں میں اتار دے اور اس نسبت کی لاز رکھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور زندگی کے ہر موڑ پر اسی نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنا نصیب فرمائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے سے ایک دن پہلے سارے صحابہ کرام کو آپ نے جمع فرمایا اور سارے صحابہ کرام کے سامنے آپ نے دو تین باتیں عرض کی جبکہ آپ چل بھی نہیں سکتے تھے دو آدمیوں کے سہارے آپ مسجد ربی میں تشریف لائے منبر پر آپ تشریف فرما ہیں آپ نے سارے صحابہ سے عرض کیا کہ اگر کسی کا کوئی مالی حق بنتا ہو تو مجھ سے آج لے لے اس لیے کہ آخرت میں اس کے بدلے میں مجھے نیکیاں دینی پڑے گی یہی لے لے مجھ سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ میری پیٹھ پر لاٹھی ماری تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم اطہر سے اوپر کے حصے سے چادر کو ہٹائی اور ہٹا کر کہا کہ لو اس کا بھی بدلہ آپ لے لو. وہ صحابی اٹھے اور اٹھ کر مہر نبوت پر بوسہ دیا کہ اللہ کے نبی یہ کیا ہو سکتا ہے کہ میں اس کا بدلہ لوں؟ آپ کے کتنے احسانات ہمارے اوپر ہیں, آپ کے ذریعے ہم نے اپنے رب کو پہچانا, آپ کے ذریعے ہم نے اپنی حقیقت کو پہچانا, ان احسانات کے ہوتے ہوئے آپ ہمیں قتل بھی کر دیں, آپ ہم کو شہید بھی کر دیں, آپ ہمارے جسم کی بوٹیاں بوٹیاں کر دیں, پھر بھی آپ کے ان احسانوں کا بدلہ ہم نہیں لے سکتے. زندگی میں ایک تمنا رہی تھی, وہ تمنا یہ تھی کہ کب آپ کے جسم اطہر کا اوپر کا حصہ کھلا ہوا ہو اور آپ کے مہر نبوت کو میں بوسا دوں. بس اسی لیے میں نے یہ بات عرض کی تھی. اس کے بعد آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی, دنیا میں جس نے میرے اوپر مالی جتنا احسان کیا ان احسانوں کا بدلہ میں دے چکا ہوں سوائے صدیق اکبر کے. اور سن لو, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا, میدان محشر میں آدم علیہ السلام سے لے کر سب سے اخیر انسان کا مجمع ہوگا, سارے انبیاء کرام اپنے حواریین کے ساتھ ہوں گے, میری امت کے سارے افراد ہوں گے, ان ساروں کے بیچ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ صدیق اکبر کو کھڑا کریں گے اور صدیق اکبر سے یہ عرض کریں گے کہ صدیق تم نے میرے محمد کے لیے سب کچھ اپنا قربان کر دیا, میرا محمد تو تم کو دنیا میں بدلہ نہیں دے سکا, آج میں تم کو اس کا بدلہ دیتا ہوں. جنت کے آٹھوں دروازے کھلے ہوئے ہیں, جس دروازے سے بھی آپ جائیں آپ کے لیے اجازت ہے. اور جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ عرض کرنی ہے, پھر آپ نے صحابہ کے مجمع میں جو خیر القرون کا پہلا دستہ ہے, جن کے بارے میں قرآن نے اپنی رضامندی کا اللہ نے اعلان کر دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب النجوم فبیئیہم اقتدیتم اہتدیتم کا لیبل ان پر لگا دیا, ان صحابہ کے مجمع میں آپ فرما رہے ہیں, یہ فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن تم مجھے رسوا مت کرنا. یہی وہ نسبت محمدی جو میں نے شروع میں کہا کہ اس نسبت محمدی کے لاز رکھنا بہت ضروری ہے میرے دوستو. تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف میں, آپ کی سیرت میں, دنیا کے گوش و گوشوں میں, دنیا میں بولی جانے والی زبانوں میں, ہر دور میں آپ کی تعریف کے لیے مجالس قائم ہوتی رہی, ہوتی رہتی ہے اور ہوتی رہے گی. ایک عرب شاعر ہے, اس نے آپ کی تعریف میں 40,000 اشعار لکھے اور ان 40,000 اشعار کے بعد آخر میں یہ کہتے ہوئے وہ عزیزانہ الفاظ کے ساتھ کہا, میرا سارا علم ختم ہو گیا, میری قلم ٹوٹ گئی, میرے ہاتھ لکھنے سے عاجز ہو گئے, میں خود عاجز آ گیا ہوں, اے محمد ابھی بھی میں نے تیری تعریف کا حق ادا نہیں کیا. یہ اپنوں کا حال ہے, لیکن غیروں نے بھی جنہوں نے عصبیت کا چشمہ نکال کر عدل و انصاف کی نظر کے نظر سے جب دیکھا تو کہنے والے نے کہا کہ محمد جیسا دانشور, محمد جیسا عدل و انصاف کرنے والا جو اپنی بیٹی کے بارے میں یوں کہہ رہا ہے, ایک خاتون جن کا نام فاطمہ تھا, اس نے چوری کی, بڑے خاندان کی عورت تھی, خاندان والوں نے یہ سوچا کہ اگر اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو ہمارے خاندان والوں کو لوگ تانا دیتے رہیں گے, کہ اتنے شریف خاندان کے ہوتے ہوئے تمہارے گھر کی عورت نے چوری کا ارتکاب کیا ہے؟ تو انہوں نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سفارش کی جائے کہ ہاتھ کاٹنے کے بجائے جو بھی مالی تاوان دینا پڑے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن فاطمہ کا ہاتھ نہ کاٹو. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو فاطمہ بنت خزیمہ ہے، اگر کل فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹوں گا. ایسا انصاف کرنے والا. وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے جیسا دانشور میں نے نہیں دیکھا، آپ کے جیسا انصاف پسند میں نے نہیں دیکھا، اور قدرت نے جن خوبیوں کا آپ کو مالک بنایا تھا، اتنی ساری خوبیاں ہونے کے باوجود نہ آپ میں غرور تھا، نہ تکبر تھا، نہ آپ مغرور تھے. کبھی آپ کی چال میں یہ بات نہیں دیکھی گئی کہ ایک متکبر جس چال سے چلتا ہے کبھی آپ نے وہ چال بھی نہیں چلی. سترہ سو پچہتر میں ایک آدمی گزرا ہے انگلینڈ میں، آپ حضرات تو اس کے نام سے واقف ہوں گے، تھامس کارلائل. معاف کرنا میری زبان عربی مجھے انگلش سے اتنی یہ نہیں ہے، تو الفاظ کے بولنے میں کچھ کوتاہی ہو تو مجھے معاف کریں. لکھنے والے نے لکھا ہے کہ 10 یا 8 گھنٹے مسلسل صبح 9 بجے سے لے کر رات کو 10 بجے تک یا شام کو 8 بجے تک ایک ہال میں بڑے بڑے انگلینڈ کے دانشوروں کو اس نے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر وہ بولنا اس نے شروع کیا، اور وہ بولتے رہے، تھوڑا وقفہ بھی دیا، مسلسل بولتے رہے. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک مضمون تیار کیا تھا. گھر کی کام والی نے کوئی غلطی ایسی اس سے ہو گئی کہ وہ سارے کاغذات جس میں اس نے لکھا تھا وہ سب جل گیا. اس نے اقرار کیا کہ مجھ سے جل گیا ہے. اس نے کہا فکر نہ کرو، میں دوبارہ لکھوں گا. کہتے ہیں کہ دوبارہ اس سے بھی بہتر انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو انہوں نے لکھا ہے. انہوں نے کہا یورپ نے عصبیت کی بنیاد پر اور دوسرے مذہب والوں نے عصبیت کی بنیاد پر محمد کی صحیح تصویر قوموں کے سامنے پیش نہیں کی. اگر محمد کی صحیح تصویر پیش کی جاتی تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جتنے دانشور ہیں وہ مجبور ہو جاتے محمد کی تعلیم پر عمل کرنے کے لیے. اس لیے کہ زندگی کا سکون اگر کوئی چاہے تو محمد کی تعلیم میں اس کو سکون ملے گا. محمد کی تعلیم رحمانیت نہیں سکھاتی، محمد کی تعلیم میں حاکم کو بھی رہنمائی ملے گی، ایک محکوم کو بھی رہنمائی اس سے ملے گی، ایک تاجر کو اپنی تجارت کے اصول محمد کی تعلیم میں ملیں گے، اور ایک کسان کو زراعت کے اصول محمد کی تعلیم میں ملیں گے. محمد کی تعلیم جس کے اندر انسانیت کا درد ہے، جس میں انسانیت کی خیرخواہی ہے، اللہ کی مخلوق میں انسان تاشرف المخلوقات ہے، محمد بھی انسان، وہ انسان ہونے کے ناطے اپنے دکھ اور درد کو سمجھتے ہیں، اس لیے انہوں نے انسانوں کو ایسی باتیں بتلائی کہ جس کی وجہ سے آدمی پریشان نہ ہو، لیکن مجھے تعجب ہے محمد کی تعلیمات پر ان کا مطالعہ کرتے ہوئے کہ انہوں نے صرف انسانیت کی خیرخواہی نہیں کی بلکہ جانوروں کو بھی انہوں نے خیرخواہی کی. انہوں نے جانوروں تک کے حقوق کو بھی بیان کیے. یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جس کے دل میں صرف انسانیت کا درد نہیں بلکہ جس میں مخلوق خداوندی کا درد ہو. پوری تاریخ انسانیت کو اٹھا کر دیکھیں, کوئی بھی ایسا دانشور, کوئی بھی ایسا درد مند دل والا, کوئی بھی ایسا خیرخواہ محمد سے بڑھ کر نہیں ملے گا. آگے وہ لکھتے ہیں کہ آپ ان کی تعلیم کو دیکھو. انہوں نے قرآن کو پیش کیا, قرآن نے چیلنج دیا کہ میرا مقابلہ تم کرو قیامت تک. وہ چیلنج باقی ہے, کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے. قرآن میں محمد نے قرآن کے ذریعے ان کے ماننے والوں کے اعتقاد کو اتنا مضبوط کیا کہ وہ زندگی کے ہر موڑ پر قرآن کی رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اگر کوئی ایسی بات آئی کہ قرآن پر عمل کرنے کی صورت میں دنیاوی اعتبار سے ان کا بڑا نقصان ہونے والا ہے تو وہ اپنے دنیاوی نقصان کو برداشت کر لیں گے, لیکن قرآن کی تعلیم سے ایک بال کے برابر بھی وہ انحراف نہیں کریں گے. آگے وہ لکھتے ہیں کہ ذرا غور کرو, ایک ایسا آدمی کہ جس کو نہ لکھنا آتا, جس کو نہ پڑھنا آتا, وہ اپنی زبان سے ایسا کلام کرتا کہ جس کلام کی نظیر اور مثال پیش دنیا نہیں کر سکتی. آپ اندازہ لگائیں کہ خالق کائنات کے ساتھ ان کا کتنا بڑا ربط ہے, کتنا بڑا تعلق ہے کہ خالق کائنات براہ راست ان کی رہنمائی فرماتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ ذرا عقلی اعتبار سے آپ سوچو کہ جس نے نہ لکھنا جانا نہ پڑھنا جانا, لیکن جب علوم اس کی زبان سے نکلتے ہیں تو اس علوم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. کیا یہ محمد کی زبان میں اعزاز نہیں ہے؟ کیا دنیا اس کے معنی کو ایک انسان کو پیش کرے کہ جس کے کلمات میں یہ اعزاز ہو کہ دلوں کو کھینچنے والی, دلوں کو کشش کرنے والی بات اور دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے والا کلام, اور جس کے ذریعے محمد چاہتے ہیں کہ میرا کوئی بھی بندہ, میرا ماننے والا کوئی بھی انسان جہنم کی آگ میں نہ جلے. آگے وہ لکھتے ہیں کہ وہ صرف اپنوں کے لیے ہمدرد نہیں تھے بلکہ سیرت کی کتاب کا مطالعہ اس نے کیا اور اس کے بعد یہ کہا کہ مجھے یہ واقعہ صحیح سند کے ساتھ ملا ہے کہ ایک نوجوان کا انتقال ہوا جبکہ وہ یہودی مذہب کو ماننے والا تھا. محمد کو جب اس کا علم ہوا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک یہودی نوجوان جس کا انتقال ہو گیا ہے, محمد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. ان کے ماننے والوں نے پوچھا کہ نبی اللہ, اے اللہ کے نبی, یا رسول اللہ, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اگر ہم میں کا کوئی مرتا, ہماری اولاد میں سے کوئی مرتی, ہمارا نوجوان مرتا, تو ایک مومن کے مرنے سے آدمی روتا ہے؟ ایک یہودی نوجوان مرا ہے, اس کے مرنے پر آپ رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا میں کیوں نہ رہوں, مجھے معلوم ہے کہ قبر میں جاتے ہی عذاب شروع ہو جائے گا, اور اتنا حسین اور جمیل اور خوبصورت نوجوان, کاش کہ وہ مجھے پہچان لیتا, کاش کہ میرے بول کو بول لیتا, تو وہ جانے کے بعد ہی سے اس کے لیے راحت اور آرام کے سامان مہیا کیے جاتے, اور قیامت کے دن وہ جہنم کی آگ میں جلے گا. محمد کیوں نہ روئے؟ اس لیے کہ تم تو میرے ماننے والے ہو, تم تو امت اجابت کے لوگ ہیں, لیکن آخر وہ بھی تو میری امت ہے جو میری امت دعوت کے افراد میں سے ایک فرد کا انتقال ہوا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں اس واقعے کو لکھنے کے بعد کہ مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کو صرف اپنی نہیں، صرف اپنوں کی نہیں بلکہ غیروں کی بھی اس کو اتنی ہی فکر ہے جیسے کہ اپنوں کی فکر ہوا کرتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر غور کریں، وہ آگے لکھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر غور کریں کہ ایک ایسی قوم کو کہ جس قوم نے شراب 250 نام شراب کے انہوں نے اپنے طور پر نامزد کیے تھے، گویا 250 طرح کی شراب ان کے زمانے میں پی جاتی تھی، جن کی گٹھیوں میں شراب تھی اور ان کی کوئی کھانے پینے کی دوست احباب کے ساتھ گفتگو کی محفل ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جس میں شراب نہ پی جاتی ہو، اور اعلی سے اعلی شراب کے پینے کو شرافت سمجھی جاتی تھی، لیکن محمد نے اللہ کے کلام ان کے سامنے جب بیان کیا اور جب بیان کرنے کے بعد جس طرح کے اعتقاد اور عقیدہ، اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پر یقین اور اللہ کے حکموں کی عظمت محمد نے ان کے دلوں میں ایسی بٹھائی کہ صرف ایک حکم آیا، ایک آیت پڑی کہ شراب آج سے حرام کر دی گئی ہے، بس اس آیت کے سنتے ہی لوگوں نے گھروں سے شراب کو بہانا شروع کر دیا، جن کے منہوں میں شراب تھی انہوں نے فوراً کلی کرنا شروع کر دیا۔ بعض صحابہ وہ تھے کہ جو شراب پی رہے تھے کچھ پیٹ میں شراب تھی تو انہوں نے انگلیاں ڈال کے کلی کر کے شراب کو نکال لیا۔ وہ کہہ رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں آگے کہ مجھے بتاؤ دنیا میں کوئی بھی ایک انسان کہ جس کے ماننے والوں کو اپنی تعلیمات پر اتنا یقین ہو کہ انہوں نے جب یہ چیز حرام قرار دی ہے تو وہ ہمارے لیے مفید نہیں ہو سکتی۔ ان کی پانچویں پشت پاکستان سے ایک پرچہ نکلتا ہے، اس پرچے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی پانچویں پشت میں نورا، ان کی بیٹ پانچویں پشت میں نورا نام کی ایک لڑکی ہے جو مسلمان ہے، اس نے اپنے پر دادا کی سارے مضامین کو لکھا ہے اور اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ میں خود میرے اس لکھنے والے کے بارے میں سوچتی تھی کہ ایسا تو کوئی سچا پکا محمد کا عاشق ہی لکھ سکتا ہے، اس نے اتنی بڑی بات لکھی، آخر اس نے ایمان کیوں قبول نہیں کیا؟ لیکن میں نے تحقیق کی، تحقیق کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی، مجھے بالکل معتبر ذرائع سے یہ معلوم ہوا کہ اپنے مرنے سے پہلے اس نے کہا کہ جس محمد کی سیرت میں بیان کرتا رہا اس محمد پر میرا ایمان ہے، تم لوگ گواہ رہنا، اگر سے تم لوگ تو مسلمان نہیں ہو لیکن میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں محمد کے اوپر ایمان لے آیا ہوں۔ تو غیر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی تعلیمات کو، آپ کے اخلاق کو اتنی عظمت کے ساتھ، اتنی عقیدت کے ساتھ جب بیان کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے، اور جوش میں آ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بھی ایمان کی توفیق سے نوازتے ہیں۔ شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا، مسلمانوں کے محلے میں ایک ہندو رہتا تھا، رمضان کے مہینے میں اس نے اپنے گھر کے بڑوں کو اس بات کا پابند بنا دیا کہ مسلمانوں کی طرح دین میں ہم نہیں کھائیں گے، وہ جیسے رات کو کھاتے ہیں ایک مرتبہ ہم بھی رات کو کھائیں گے، پورا دن ہم بھی برت کریں گے، روزہ رکھیں گے۔ وہ کافر تھا، ہندو تھا، اس نے اپنے بچوں کو اس کا پابند بنایا کہ گھر سے باہر کھانا لے کر نہیں جا سکتے، کھانا ہو گھر پر کھاؤ اور منہ اچھی طرح صاف کر کے جاؤ، اس لیے کہ مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ تم کھیلو گے اور تم نے کھیلتے کھیلتے کہہ دیا کہ ہم کھا کر آئے تو وہ بچے روزے کی وجہ سے وہ بھی ترسیں گے، میں نہیں چاہتا کہ ان کی عبادت میں تم خلل ڈالو۔ اس آدمی کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ ایک ہری بڑی زمین ہے، ایک چھوٹا سا باغ ہے، اس باغ کے اندر سفید کپڑوں میں وہ بیٹھا ہوا ہے، ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو خواب دیکھنے والے نے اس کو پوچھا، ارے تو ہندو تھا، پوری زندگی ہندوانہ تیری گزری، اور جس حالت میں میں تجھے دیکھ رہا ہوں یہ انجام تو مسلمان کا ایمان والے کا ہونا چاہیے، تجھے یہ کیسے حاصل ہوا؟ اس نے کہا بات تو صحیح ہے، لیکن جب روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آئے تو ایک فرشتے نے میرے داہنے کان میں آ کر کہا بول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں نے اسی وقت لا الہ الا اللہ، مردہ کیا نہ کرتا، تنکے کا سہارا، میں نے کہا چلو یہ بولتے ہی اگر سکرات کی مجھے تکلیف دور ہو جاتی ہے، تو میں نے بول دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میرا آخری بول یہی تھا. تو اس آدمی نے اپنے زمانے کے عالم کے پاس گئے اور عالم کے پاس جا کر پوچھا کہ آخر کیا بات ہے کہ اس کو ایمان کی دولت اللہ پاک نے نوازا. اس کے گھر والوں سے پوچھا، گھر والوں نے کہا کہ رمضان کے مہینے میں روزوں کی اس لیے اس کے دل میں احترام تھا کہ مسلمان روزے سے ہیں، تو ان کی موافقت میں وہ بھی روزہ وزہ کچھ نہیں، لیکن وہ بھی گھر میں کھاتا پیتا نہیں تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غیرت جوش میں آئی، کہا کہ میرے ماننے والوں کی عبادت کی نقل کرنے والے کو بھی میں محروم کیوں کروں؟ اس لیے جو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو، عصبیت کے چشمے کو نکال کر جو بھی بیان کرتا ہے، جو غیر کی بات کر رہا ہوں، کیا معلوم اللہ سبحانہ و تعالی کو ان کی ادا پسند آ گئی ہو. دل کا حال اللہ جانتے ہیں، علیم بذات الصدور، ذات وہی ہے، کیا معلوم کہ ان کو اللہ پاک نے ایمان کی دولت سے نواز دیا. مجھ سے زیادہ آپ حضرات انگلش کی کتابوں میں، انگریزی کتابوں کو پڑھتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ لکھنے والے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھتے ہیں. اسی ملک کا ایک مورخ جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ پکا عصبیت والا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور مسلمان ان تینوں کے بارے میں اس کا نظریہ صحیح نہیں تھا، لیکن جب وہ کہتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھنا شروع کیا، اس نے یہ کہا، مقدمے میں یہ بات لکھی کہ میں نے بہت ساری کتابیں لکھی، لیکن آج میں ایک ایسی شخصیت کی زندگی کے بارے میں قلم اٹھا رہا ہوں کہ میں اپنے طور پر، میرے خیالات جذبات کچھ بھی ہیں، لیکن میں اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بڑی شرافت ہے کہ میں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں قلم اٹھا رہا ہوں کہ جس شخصیت کی زندگی کے بارے میں کوئی ایک حرف بول نہیں سکتا، جن کے اوپر کوئی تانا اور تشنی کا کوئی کلمہ اپنی زبان سے نکال نہیں سکتا. میں اس کی سیرت کو لکھنے کے لیے اپنے آپ کی بہت بڑی شرافت سمجھتا ہوں. بہرحال میرے دوستو، بہت سارے ہمارے رفقاء کار ابھی ان کے پروگرامات باقی ہیں، مجھے جو عنوان دیا گیا اس عنوان کے تحت میں صرف آپ سے یہی عرض کروں گا کہ فضیلت کے لیے وہ کافی ہے کہ جو دشمن بھی گواہی دے، الفضل ما شہیدت بہ الاعداء. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور اسلام، ان تین کے بارے میں محاسن اسلام نامی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں کتنی قیمتی چیز دی ہے بغیر مانگے ہوئے. کبھی یہ ہم نے سوچا کہ جس وقت ہم پیدا ہو رہے تھے، اس وقت نہ معلوم یہود اور نصارہ کے وہاں، ہنود کے وہاں، مجوس کے یہاں بھی بچے پیدا ہو رہے ہوں گے. اگر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وہاں پیدا کرتے تو ہم اللہ کا کیا بگاڑتے. لیکن اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا، فضل فرمایا کہ ایک مسلمان گھرانے میں ہمیں پیدا کیا. ہماری ذمہ داری ہے، ایمانی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم اس اللہ کی اس نعمت کی قدردانی کریں اور صحیح معنی میں ایمان کی حقیقت اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کریں. اور جو عظمت اللہ سبحانہ و تعالی کی، اللہ کے احکامات کی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی جو عظمت ہونی چاہیے، جو ہمارے اسلاف کے اندر تھی، وہ عظمت ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول بہت مشہور ہے لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. اس امت کے آخرے طبقے کی اصلاح نہیں ہو سکتی مگر اسی چیز سے جس چیز سے امت کے پہلے طبقے کی اصلاح ہوئی. اور امت کے پہلا طبقہ حضرات صحابہ کرام ہیں. کہ صحابہ کرام کو یہ مقام کیوں ملا؟ وہی قرآن جو صحابہ کے سامنے پڑھا گیا, وہی احادیث مبارکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کے لیے فرمائی, آج وہ چیز محفوظ ہے ہمارے پاس. کسی لکھنے والے نے لکھا ہے کہ اسلام کی اور محمد کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے. وہ لکھنے والا یہودی ہے. اس نے یہ لکھا ہے کہ محمد کی اور اسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ محمد کی تعلیم آج بھی, اسلام کی تعلیم آج بھی, قرآن کریم آج بھی وہی تر و تازگی کے ساتھ باقی ہے جو محمد نے اپنے صحابہ کے سامنے پڑھا ہے. اگر کوئی بناوٹ ہوتی, اگر محمد کے اپنے خیالات اور اپنے جذبات ہوتے تو پھر اس کے اندر نہ معلوم کتنی چیزوں کی ملاوٹ ہو گئی ہوتی. لیکن محمد کا کلام بھی وحی کے تابع, اور محمد کے اشارے بھی وحی کے تابع, محمد کا غصہ بھی وحی کے تابع. بہرحال میرے دوستو, اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں جو ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور ہمیں محمدی نسبت نصیب فرمائی ہے, اللہ پاک اس نسبت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا نصیب فرمائے اور اس نسبت کی لاز رکھنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.